الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم بادشاہ مصر کے بلائے جانے پر یوسف علیہ السلام اپنی براءت کے سلسلے میں جو وضاحت چاہتے تھے جب وہ وضاحت ہو گئی تو بادشاہ مصر نے پھر ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام کی خدمت میں اپنی طرف سے قاصد یا وفد بھیجا اور انہیں یہ کہہ کر بھیجا کہ ائتونی بہ ان کو میرے پاس لے آؤ استخلصہ لنفسی میں انہیں اپنے لیے خاص کر لوں گا میں انہیں اپنا مشیر خاص بناؤں گا قاصد بادشاہ کا پیغام لے کر پہنچتا ہے یوسف علیہ السلام وہاں سے روانہ ہونے سے پہلے ظاہر ہے کہ قیدیوں سے ملے ہوں گے اور بعض تفسیری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ان سب کے لیے بڑی تفصیل سے دعائیں کی اور اپنے لیے بھی دعا کی چونکہ آگے ایک کٹھن منزل آ رہی تھی اور آپ نے پھر غسل فرمایا اور عمدہ کپڑے پہن کر شاہ مصر کے محل میں پہنچے اور پہنچ کر آپ نے عربی زبان میں سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور عبرانی زبان میں آپ نے بادشاہ کے لیے دعائیں کی اتفاق سے بادشاہ خود بہت زبانیں جانتا تھا لیکن یہ دونوں زبانیں اس کے لیے نئی تھی وہ مزید متاثر ہوا اور اس نے پوچھا کہ پہلے آپ نے کیا ارشاد فرمایا اس کے بعد آپ نے کیا ارشاد فرمایا پہلے کون سی زبان استعمال کی اس کے بعد کون سی زبان ہے یوسف علیہ السلام نے تفصیل سے اسلام کا تحیہ اور اسلام کا سلام سمجھایا اور اس کے بعد عبرانی زبان میں جو دعائیں ہوئی تھی اس کا ترجمہ کر کے سنایا بادشاہ کو جو مختلف زبانیں معلوم تھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان زبانوں میں اس نے بات کی اور حسن اتفاق اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی عطا اور اللہ کی دین کہ یوسف علیہ السلام ہر ہر زبان سے واقف تھے بادشاہ بہت ہی متاثر ہوا، اس نے کہا کہ میں اپنے خواب کی تعبیر خود آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے جو خواب کہلا بھیجا تھا اس خواب میں مزید تفصیل ہے جو آپ نے اب تک کسی کو بیان نہیں کی ہے. تو سب سے پہلے خواب ان تفصیلات کے ساتھ سنیے جو آپ نے دیکھا ہے، اور اس کے بعد پھر تعبیر بھی ہوگی، اور تعبیر اب تفصیلات کے ساتھ ہوگی. اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا خواب تفصیلات کے ساتھ جب بیان فرمایا تو بادشاہ حیران و پریشان ہو گیا کہ خواب کے یہ جزئیات اور خواب کی یہ تفصیلات تو میں نے کسی کے سامنے بیان نہیں کی تھی، انہیں کیسے معلوم ہو گیا؟ اور پھر ان تفصیلات کی عجیب و غریب تعبیرات. بادشاہ گرویدہ ہو گیا، پکا معتقد ہو گیا، اور اس نے کہا کہ اب آپ ہی مجھے مشورہ دیجئے کہ آپ کی جو تدبیر ہے اسے عملی جامہ کیسے پہنایا جائے. تو آپ نے فرمایا کہ ملک مصر میں اعلان کرا دیا جائے اور نگراں بھی مقرر کر دیے جائے کہ 7 سال جن میں خوب بارش ہونے والی ہیں ان میں ہر شخص غلہ اور اناج اگانے کے لیے بھرپور محنت اور کوشش کرے، اور ہر شخص سے یہ کہا جائے کہ جو بھی پیداوار ہو اس کے 4 حصے تو استعمال کر لیے جائیں، اور 5واں حصہ مستقبل میں جو قحط کا زمانہ آنے والا ہے اس کے لیے ہر شخص محفوظ کر لے. یہ ایک ایسی تدبیر ہے کہ اس تدبیر سے مصر میں رہنے والا ہر شخص خود کفیل ہو جائے گا، اور ان میں سے کسی کا بوجھ حکومت پہ نہیں آئے گا. اور آپ کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ قحط دور دراز علاقوں تک پھیلنے والا ہے. تو حکومت کی جو زمینیں ہیں یا حکومت کے سالانہ جو محاصل ہے انہیں حکومت جمع کر لے. اب لوگ تو خود کفیل ہو جائیں گے اپنے غلوں کی وجہ سے، اور ان 7 سالوں میں حکومت جس غلے کو جمع کرے گی وہ مصر سے باہر والے اپنی محتاجی کی وجہ سے جب ہماری طرف رجوع کریں گے ان کی خدمت کے لیے رکھا جائے. تو بادشاہ سلامت، آپ کو 2 فائدے ہوں گے، ایک تو خدمت خلق کا موقع ملے گا، اور اگر اس پر معمولی رقم بھی مقرر کی جائے تو آپ کا خزانہ پیسوں سے لبریز ہو جائے گا. حکیمانہ بات تھی، ایک زبردست تدبیر تھی. بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے کہا فلما کلمہ، جب اس نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے بات چیت کی، اور بات چیت کرنے کے نتیجے میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا فضل و کمال اور ظاہر ہوا. قال، تو بادشاہ نے کہا انکل یوم لدینا مکین امین، آج آپ ہمارے نزدیک بہت زیادہ معزز ہیں اور بہت زیادہ معتبر ہیں. ہم آپ کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور ہم آپ پہ پورا بھروسہ اور اعتبار بھی کرتے ہیں. اب آپ ہی مجھے بتلائیے کہ اتنے بڑے نظام کو سنبھالنے کے لیے آپ کی نظر میں کوئی شخص ہے؟ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً ارشاد فرمایا قال اجعلنی علی خزائن الارض، آپ نے فرمایا کہ یہ کرسی مجھے ہی دے دیجیے، یہ کرسی مجھے دے دیجیے. اس میں فی الجملہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کرسی کو خود طلب کرنا یہ کمالات نبوت کے منافی ہے. نبوت تو عجز و انکساری کا تقاضا کرتی ہے، نبوت عبدیت کا تقاضا کرتی ہے، نبوت عہدے اور منصب سے بے رغبتی کا تقاضا کرتی ہے،
اور یہاں آپ خود اتنا بڑا منصب طلب کر رہے ہیں. اجعلنی علی خزائن الارض, مجھے یہ مصر کی سرزمین کے جو خزانے ہیں اس کا ذمہ دار بنا دیجئے. اس وقت آپ کا جو خزانہ ہے اس کا بھی مجھے ذمہ دار بنا دیجئے, اور پورے ملک میں جو پیداوار ہوں گے حکومت کے ان پیداوار کا بھی مجھے ذمہ دار بنا دیجئے. انی حفیظ علیم, بے شک میں حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی ہوں. عہدے کو طلب فرمایا اور عہدے کو طلب کرنے کے بعد اس عہدے کو سنبھالنے کی اپنے اندر صلاحیت ہے, اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ عہدے کو سنبھالنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ خزانے کی حفاظت کرنے والا ہو, ایک پینی ادھر ادھر نہ ہو, ہر چیز آئے اور آ کر کے محفوظ ہو جائے, کسی کی رعایت نہیں, کسی کے ساتھ حد سے زیادہ ہمدردی کا معاملہ نہیں, کسی کے ساتھ حد سے زیادہ خیر خواہی کا معاملہ نہیں, جس سے جتنا لینا ہے لے لیا اور لے کر محفوظ کر لیا, اور محفوظ کرنے کے بعد حفاظت سے اسے رکھا. تو آپ نے فرمایا کہ یہ سب سے پہلی کوالٹی جو ایک خزانچی میں ہونی چاہیے وہ الحمدللہ میرے اندر موجود ہے. میں حفیظ ہوں, ہر ہر چیز جہاں سے وصول کر کے خزانے میں داخل کرنی ہے وہ داخل کر کے اسے محفوظ کر لوں گا. اگر یہ پہلی خصوصیت ہو لیکن اس کے بعد دوسری خصوصیت مفقود ہو کہ خزانے کو جمع کرنے کے بعد اسے لگانا کہاں ہے, اگر یہ معلوم نہ ہو تو پھر مسئلہ بن جائے گا, اس لیے کہ مستحق کو ملے گا نہیں. حفاظت میں تو بہت پکا ہے, ایک ایک پینی کو وصول کرتا ہے, ایک ایک پینی کی حفاظت کرتا ہے, لیکن جب خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو ہر جگہ پہ سیونگ کی کوشش کرتا ہے, اتنا زیادہ کہ جو مستحق ہے اسے بھی نہیں دیتا. یا پھر یہ کہ جمع کرنے کے بعد اسے خرچ کرنے کے مواقع چونکہ معلوم نہیں ہے اور دل سخی ہے اس لیے جہاں دینا چاہیے وہاں نہیں دے رہا ہے, جہاں نہیں دینا چاہیے وہاں دے رہا ہے, تو حفاظت کرنے کی صلاحیت تو اس میں ہے, جمع کرتا ہے, جمع کر کے اکٹھا کرتا ہے, اکٹھا کر کے حفاظت کر لیتا ہے, لیکن آگے خرچ کہاں کرنا چاہیے اس کا علم نہیں ہے, تو یہ خزانچی بھی کامیاب نہیں ہوگا. اور اگر اسے پتا تو ہے کہ کہاں کتنا خرچ ہونا چاہیے, مصارف معلوم ہے, لیکن اسے جمع کرنے کا سلیقہ نہیں ہے اور جمع کرنے کے بعد اسے محفوظ رکھنے کا سلیقہ نہیں ہے, تو ایسا خزانچی بھی ناکام ہوگا. خزانچی کے اندر یہ دو صفتوں کا ہونا ضروری ہے. تو آپ نے بادشاہ سے کہا کہ انی حفیظ علیم, میرے اندر دونوں صلاحیتیں ہیں کہ میں ایک ایک پینی کو جمع کر کے محفوظ بھی کر لوں گا, اور محفوظ کرنے کے بعد میں علیم بھی ہوں, جاننے والا ہوں کہ کس موقع پر کہاں کتنا خرچ کرنا چاہیے, اسی کے مطابق انشاءاللہ خرچ بھی کروں گا. بہرحال عہدہ خود طلب کر لیا, اور طلب کرتے ہوئے اپنی صفات بھی کچھ بیان فرما دی. اب ظاہر ہے کہ اس پر اشکال پیدا ہوگا کہ خود طلب کیا عہدہ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے, اور انہوں نے حاضر ہو کر یہ عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فلاں جگہ کا گورنر مقرر کر دیجئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا لن نستعمل على عملنا من طلبه, ہم کسی بھی عہدے پہ اس کو مقرر نہیں کرتے, بلکہ ہرگز مقرر نہیں کرتے جو اس کو ہم سے طلب کرتا ہے, مانگتا ہے کہ مجھے فلاں جگہ کا گورنر بنا دیجئے, مجھے فلاں جگہ کا عہدہ دے دیجئے, مجھے فلاں منصب دے دیجئے. اور حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے جابر, لا تسأل الإمارة, کبھی بھی کوئی عہدہ طلب نہ کرنا, کوئی کرسی طلب نہ کرنا, کوئی منصب طلب نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تیری طلب کے بعد تجھے وہ عہدہ دیا جائے گا تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ کی تائید تجھ سے ہٹ جائے گی. اور اللہ کی تائید کے بغیر کام کرنا، اللہ کی نصرت کے بغیر کام کرنا بہت مشکل، اور پھر وہ بھی قوم کا کام جس سے ہزاروں لاکھوں آدمی منسلک ہوں، اور اگر تیرے سر پہ عہدہ ڈال دیا گیا اور قوم نے تجھے مجبور کیا کہ یہ آپ کو تو سنبھلنا ہی پڑے گا، ہماری نظر میں اور کوئی نہیں ہے اس وقت جسے ہم یہ ذمہ داری دے سکیں سونپ سکیں، یہ آپ کو کرنا ہی پڑے گا، امت کی خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ آپ اس عہدے کو سنبھال لیں، اور وہ مجبور ہو کر لوگوں کے مطالبے کی وجہ سے قبول کر لیتا ہے تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی تائید شامل حل ہو جاتی ہے، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ ایک فرشتے کو مقرر فرماتے ہیں اور اسے حکم دیتے ہیں کہ میرے بندے کو تو اس کام میں مجبور کیا گیا ہے، میرا بندہ چاہتا ہی نہیں تھا، اے فرشتے تیری ذمہ داری ہے کہ تو ہر کام میں اس کی مدد کرے۔ آج کل جو ہر جگہ پر خرابیاں ہیں، مساجد میں، ہمارے انسٹیٹیوٹس میں، آرگنائزیشنز میں، اور اسی طرح پھر آگے چلو حکومتوں میں، اس کی وجہ یہی ہے کہ عہدے کے لیے ہر شخص طالب ہے، طلب کرتا ہے ہر شخص، اس کے لیے کینویسنگ ہوتا ہے، کمپیننگ ہوتا ہے، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے وزیر اعظم بنایا جائے، مجھے پرائم منسٹر بنایا جائے، مجھے ممبر آف پارلیمنٹ بنایا جائے، مجھے کاؤنسلر بنایا جائے۔ یہ نظام چلتے چلتے ہماری مسجدوں میں بھی داخل ہو گیا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو منع فرمایا کہ منصب کو خود طلب مت کرو، اور یہاں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام خود طلب فرما رہے ہیں، تو اس کا آسان جواب تو یہ ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر تھے، اور پیغمبر ہر کام بحکم الہی کرتا ہے، میرے اور آپ کے لیے اور باقی تمام انسانوں کے لیے تو یہی حکم ہے کہ تم اپنی طرف سے طلب مت کرو، اس لیے کہ اگر تم طلب کرو گے تو اللہ کی تائید ہٹ جائے گی، لیکن پیغمبر کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم طلب کرو اس عہدے کو۔ اب جب اللہ خود فرما رہے ہیں اور اللہ کے فرمانے کی وجہ سے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اس عہدے کو مانگ رہے ہیں، تو اللہ کی تائید حاصل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی، ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری شریعت میں بھی حضرات علماء کرام نے اس حدیث پر کلام فرمایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں کوئی عہدہ خالی ہو، کوئی منصب خالی ہو، کوئی کرسی خالی ہو، اور اس کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہو کہ اس وقت اس عہدے کو سنبھالنے کے لیے مجھ سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے، اور اس کے دل میں یہ خیال بھی ہے کہ مجھے اس عہدے کی طلب تو نہیں ہے، میں تو اس عہدے سے دور ہی رہنا چاہتا ہوں، اتنی بڑی ذمہ داری سر پہ کون لے گا، نہ جاہ طلبی ہے، نہ خود غرضی ہے، نہ کوئی حرص ہے، لیکن دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اتنا بڑا منصب، اتنا بڑا عہدہ، اور یہاں مجھے ایسا کوئی شخص نظر نہیں آ رہا ہے جو اس عہدے کو سنبھال کر مخلوق کی خیر خواہی کر سکے، مخلوق کی ہمدردی کر سکے، اور اگر میں پیچھے ہٹ گیا اور غلط آدمی اس عہدے پہ بیٹھ گیا تو وہ تو مخلوق کا بیڑا غرق کر دے گا۔ ایسے موقع پر نہ صرف یہ کہ جائز ہے، بلکہ ایسے شخص کے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ خود طلب کرے، جیسے اس صورت میں کہ اگر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام طلب نہ کرتے تو کفار کا ملک تھا، بادشاہ مصر خود کافر، حکومت پوری کافر، اب اگر ان میں سے کوئی کافر بیٹھ جاتا اس منصب پہ اور وہ خود غرض ہوتا تو قحط کے جو 7 سال آنے والے تھے، ان 7 سالوں میں اس کی بے انصافی کی وجہ سے پتا نہیں کتنے انسان مر جاتے۔ اس لیے اس نقصان کو سامنے رکھ کر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً طلب کیا اس عہدے کو، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا تو یقین تھا ہی کہ بادشاہ مصر مجھے کوئی نہ کوئی عہدہ دینے والے ہیں، اور آپ کے ذہن میں فوراً یہ بات آئی کہ میں تو نبی ہوں اور نبی کا تعلق عوام سے ہونا چاہیے، اگر مجھے ایسا کوئی عہدہ سپرد کر دیا گیا جس کی وجہ سے میں کسی دفتر میں بیٹھ گیا تو عوام سے میرا تعلق منقطع ہو جائے گا، اور یہ جو قحط کے 7 سال آنے والے ہیں، ان 7 سالوں میں نہ صرف یہ کہ مجھے مصر کے عوام کے ساتھ پالا پڑے گا، بلکہ مصر کے باہر کے جو دوسرے ممالک ہیں وہاں سے بھی بہت لوگ آئیں گے۔ یہ عہدہ ایسا ہے کہ اس عہدے پر بیٹھنے کے بعد میں میرا جو نبوت کا منصب ہے اس کا بھی بہت کام کر سکوں گا۔ اس لیے ان مسالے کے پیش نظر آپ نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے حکومت مصر کے جو خزانے ہیں اس کا وزیر مقرر کر دیجئے. انی حفیظ علیم، میں حفیظ بھی ہوں علیم بھی ہوں، حفاظت بھی کر سکوں گا اور مصارف کو بھی جانتا ہوں، کہاں کتنا خرچ کرنا ہے سب میں جانتا ہوں. بادشاہ نے دور اندیشی سے کام لیا، ایک نیا آدمی تھا بہرحال، یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا گرویدہ تو ہو گیا تھا، عقیدت مند تھا، لیکن بعض حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ بادشاہ نے ایک سال تک یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ عہدہ سپرد نہیں فرمایا، بلکہ اپنے محل میں ایک معزز مہمان کے طور پہ رکھا اور مزید مطالعہ کیا، غور سے دیکھا، اور ایک سال کے بعد نہ صرف یہ کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو مصر کے خزانوں پر مقرر کر دیا اور عزیز مصر بنا دیا گیا، اس لیے کہ بعض تفسیری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی سال میں عزیز مصر کا بھی انتقال ہو گیا، اور بعض حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ عزیز مصر کے انتقال کے بعد زلیخا کا نکاح بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے ہو گیا، اور حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو صورت تو چاہتی تھی اس صورت سے یہ صورت بہتر نہیں ہے. اللہ جل جلالہ عام نوالہ نے لطف و احسان کا معاملہ فرمایا کہ نہیں، کہ جائز شکل پیدا کر دی. تو عزیز مصر کا ٹائٹل ملا اور عزیز مصر کا عہدہ سنبھالا، خزانچی تھا وہ بھی. تو نہ صرف یہ کہ مصر کے سارے خزانے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے سپرد کر دیے، بلکہ بادشاہ نے پوری حکومت ہی یوسف علیہ السلام کو سونپ دی. بادشاہ خود رہا اور منسٹر آف فائنانس یوسف علیہ السلام کو بنایا، لیکن نظام حکومت کا پورا ان کے سپرد کر دیا. اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو سرزمین مصر میں جگہ دی. دیکھا کہاں سے کہاں تک لے آئے اللہ تعالیٰ، کہاں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کنویں میں پڑے تھے اور کہاں پھر غلام بن کر مصر کے بازار میں آئے اور عزیز مصر نے انہیں خریدا اور غلامی کی زندگی بسر کر کے جیل میں گئے ملزم بن کر، اور کئی سال جیل میں گزار کر اللہ جل جلالہ عام نوالہ نے جب عزت عطا فرمائی تو ایسی عزت عطا فرمائی کہ سرزمین مصر کے بادشاہ ہو گئے. عملی طور پہ بادشاہ آپ ہی تھے، آپ جو چاہتے تھے کرتے تھے. اسی لیے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے ہمارے یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ عطا فرمائی. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہ اس میں رہتے سہتے تھے جیسے وہ چاہتے تھے جہاں وہ چاہتے تھے. اسے ایک بادشاہ ہوتا ہے، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں، وہ جو چاہے جہاں چاہے کرتا ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا بالکل اختیار ایسا ہی تھا، بادشاہ نے کلی اختیار دے دیا. اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں نصیب برحمتنا من نشاء، ہم ہماری رحمت ہمارے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں. اگر دنیا میں کسی کا بس چلتا تو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے بھائی یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کامیابی کی حد تک کبھی پہنچنے نہ دیتے. اگر دنیا میں حاسدین کا بس چلتا تو محسود کو کبھی بھی کامیابی کی حد تک پہنچنے نہ دیتے. لیکن اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ عزت اور ذلت ہم نے ہمارے قبضے میں رکھی ہے، ہم جس پہ چاہتے ہیں اپنی رحمت نچھاور کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں. نصیب برحمتنا من نشاء، ہم ہمارے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہماری رحمت کا حصہ عطا کرتے ہیں. ولا نضیع اجر المحسنین، اور محسنین نیک کام کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے. یوسف علیہ الصلاۃ والسلام ابتدا ہی سے نیک تھے، محسن تھے، نیکوکار تھے، اس لیے آزمائشیں تو آتی ہیں اور وہ آزمائشیں بھی رفع درجات کے لیے آتی ہیں، لیکن بالآخر انہیں ان کے کاموں کا اجر دنیا میں بھی ملتا ہے آخرت میں بھی ملتا ہے. ولا نضیع اجر المحسنین، ہم محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. اور کسی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ چونکہ دنیا میں اتنا بڑا منصب مل گیا تو پھر آخرت میں کیا ہوگا.
وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ,
اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد تقوی والی زندگی اختیار کرتے ہیں, آخرت کا اجر بہت ہی بہتر ہے. دنیا میں تو اجر ملے گا, لیکن دنیا میں اجر ملنے کے ساتھ ساتھ آخرت میں جو ملے گا بے حساب اجر, بہت بہتر دنیا کے بنسبت. لیکن کس کے لیے؟ جو ایمان لے آئے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر دنیا میں تشریف لائے, اس دین کو دل و جان سے قبول کرے بغیر کسی شک کے, اور اس دین کو قبول کرنے کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو احکام لے کر اللہ کی طرف سے آئے ان میں سے ہر ہر حکم کو اپنائے. تقوی اسی کو کہتے ہیں. خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقی, تو گناہوں کو چھوڑ, چھوٹے بڑے ہر گناہ کو چھوڑ. ذاک التقی اسی کا نام تقوی ہے. تو بڑے گناہوں سے پرہیز کرے اور چھوٹے گناہوں میں مبتلا ہو اور یہ سمجھے کہ یہ تو چھوٹا ہی ہے. عارفین نے لکھا ہے کہ جہاں تک گناہوں کا تعلق ہے, اور خاص طور پہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جہاں تک گناہوں کا تعلق ہے تو یہ احکام کے اعتبار سے صغائر اور کبائر میں تقسیم ہوئے ہیں کہ فلاں گناہ صغیرہ ہے, فلاں صغیرہ ہے, فلاں صغیرہ ہے, فلاں صغیرہ ہے, یہ بڑی رات کی عبادت کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں, اس کے لیے مستقل توبہ کی ضرورت نہیں, اور فلاں کبیرہ ہے, فلاں کبیرہ ہے, فلاں کبیرہ ہے, فلاں کبیرہ ہے, اس کے لیے مستقل توبہ کی ضرورت ہے. تو صغائر اور کبائر, صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ سے شریعت کے احکام متعلق ہے, ورنہ جہاں تک اللہ کی ناراضگی کا تعلق ہے تو اس اعتبار سے ہر گناہ بڑا گناہ ہے. اللہ کی نافرمانی ہو چاہے چھوٹے گناہ سے ہو چاہے بڑے گناہ سے ہو, اور آدمی یہ کہے خالق کائنات جس نے ہمیں پیدا کیا, آنکھیں دی, کان دیے, ناک دیا, زبان دی, دماغ دیا, قلب دیا, انسان بنایا اور مسلمان بنایا, اور پیغمبر سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا, یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی, اور پھر دین کا شوق عطا فرمایا, دین کا جذبہ عطا فرمایا, یہ ساری نعمتیں دینے کے بعد مسلمان یہ سوچے کہ یہ چھوٹا گناہ ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نہیں, ہر گناہ گناہ ہے, اور ہر گناہ اللہ کی نافرمانی ہے, اور اللہ کی نافرمانی بہت بڑی چیز ہے, اللہ کی نافرمانی چھوٹی چیز نہیں ہے. خلی الذنوب, تو گناہوں کو چھوڑ دے, صحیح رہا وہ کبھی رہا, چھوٹے بھی اور بڑے بھی. ذاکت تو کا یہی تقویٰ ہے. لا تحقرن صغیرتن, تو ہرگز ہرگز کسی چھوٹے گناہ کو حقیر نہ سمجھنا کہ یہ تو چھوٹا ہی ہے. ان الجبال من الحصا, یہ بڑے بڑے پہاڑ جو تو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے یہ چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے بنے ہوئے ہیں. اگر تو چھوٹے گناہوں سے پرہیز نہیں کرے گا تو یہ چھوٹے گناہوں کی نحوست تجھے بڑے گناہوں پر دلیر کرے گی, جری کرے گی. اور ویسے بھی صغائر پر اصرار تو کبیرہ ہو ہی جاتا ہے, اس لیے ہر گناہ سے پرہیز کرو. آنکھ کے گناہ, کان کے گناہ, زبان کے گناہ, جسم کے ہر عضو کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. بس ولایت اسی کو کہتے ہیں کہ جو شخص تقوی اختیار کر لے, یعنی ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے اور ہر قسم کے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لے, وہ اسی وقت ولایت کے مقام پہ پہنچ گیا. تو الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لے آئے, وکانوا یتقون, اور تقوی والی زندگی اختیار کریں, لاجر الاخرت خیر, آخرت کا اجر ان کے لیے بہت بہتر ہے, بہت بہتر ہے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دیں گے اور آخرت میں بھی بہت کچھ دیں گے. اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے منصب کو سنبھالا, اور سنبھال کر 7 سال خوب محنت سے نگرانی کی, گلے جمع کیے, لوگوں سے بھی جمع کروائے, پورے ملک پر آپ کی نظر تھی. اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خالص دینی امور سے ہٹ کر ان کاموں کو سنبھالنا جو بظاہر دنیاوی کام معلوم ہوتے ہیں, لیکن وہ خدمت خلق کی نیت سے ہو اور مخلوق کی راحت رسانی کے لیے ہو, یہ بھی دینداری کے منافی نہیں بلکہ عین دینداری ہے, عین دینداری. اگر یہ دنیا داری ہوتی تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ایسے کاموں میں اپنا وقت ضائع نہ کرتے. بظاہر دنیا داری تھی, لیکن اس دنیا داری کے ذریعے مخلوق کی خدمت اور مخلوق کی راحت رسانی مقصود تھی, اس لیے یہ بھی دینداری ہی تھی. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے منصب کو سنبھالا اور 7 سال تک پوری نگرانی کرتے رہے, اور آپ نے خوب گلہ جمع کیا, اور 7 سال کے بعد آپ کی تعبیر کے مطابق قحط شروع ہوا اور اس قحط کا اثر آہستہ آہستہ لوگوں پہ پڑنے لگا، جو کچھ گلہ تھا وہ ختم ہونے لگا. اب اطراف کے جتنے ممالک تھے ان سب کو بھی کسی طرح معلوم ہو گیا کہ مصر کے بادشاہ کے پاس گلہ ہے، اور جو شخص بھی جاتا ہے اسے اس کی طرف سے بہت ہی سستی رقم میں اور بہت ہی سستے دام میں گلہ دیا جاتا ہے. یہ خبر چلتے چلتے کنعان پہنچی، شام پہنچی، جہاں حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لڑکوں کے ساتھ رہتے تھے. ان بچوں نے آپس میں مشورہ کر کے والد بزرگوار کی خدمت میں یہ بات رکھی کہ گلہ ہمارا بھی ختم ہو رہا ہے، اور سنا ہے مصر میں عزیز ہے، بہت نیک ہے اور بہت ہی خیر خواہی اور ہمدردی کا معاملہ کرتا ہے، اور بہت ہی کم داموں میں خوراک دیتا ہے. اگر آپ اجازت مرحمت فرما دیں تو ہم بھی سارے بھائی چلے جائیں. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہو گئے، لیکن بنیامین کے جانے پہ راضی نہیں ہوئے. آپ نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، تم 10 تو چلے جاؤ تاکہ 10 آدمیوں کو الگ الگ گلہ ملے گا. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی نظام بنایا تھا کہ ایک شخص آئے اپنا گلہ لے کر جائے، اگر کوئی شخص آ کر کے یہ عذر پیش کرے کہ میرا فلاں بھائی بیمار تھا اس لیے نہیں آ سکا، اسے گلہ نہیں دیا جائے گا، خود آئے خود گلہ لے کر جائے. اور ایک اونٹ جتنا بوجھ برداشت کر سکتا ہے اتنا گلہ ہر شخص کو دیا جاتا تھا ہر وزٹ کے اوپر. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بنیامین کے لیے منع فرمایا، تم 10 چلے جاؤ، بنیامین نہیں جائے گا، اس لیے کہ مجھے خوف ہے یوسف کو تو کھو چکا ہوں، کہیں بنیامین کو بھی نہ کھو دوں. اب یہ سارے بھائی 10 اپنے اپنے اونٹ لے کر مصر پہنچتے ہیں. اللہ جل جلالہ عام نوالہ ارشاد فرماتے ہیں، وجاء اخوۃ یوسف. اللہ کی قدرت بھی عجیب ہے، وہی بھائی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اب آتے ہیں. وجاء اخوۃ یوسف، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی حاضر ہوئے. فدخلوا علیہ، اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں داخل ہوئے. فعرفہم، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پہچان لیا. وہم لہ منکرون، لیکن وہ آپ کو نہ پہچان سکے، اس لیے کہ ان میں اتنا تغیر نہیں آیا تھا، وہ تو سب بڑھ چکے تھے جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا تھا، بس کچھ شکلوں میں تھوڑا بہت تغیر آیا تھا، بالوں میں سفیدی آ گئی تھی، لیکن پہچان لیا. اور یوسف علیہ السلام جو چھوٹے بچے تھے، اب وہ عزیز مصر کے منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ یوسف ہو سکتا ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے پہچان لیا، لیکن انہوں نے نہیں پہچانا، وہ نہ پہچان سکے. اب آگے آپس میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ انشاءاللہ آئندہ کل کی نشست میں عرض کی جائے گی. اللہ جل جلالہ عامن والہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ حقیقت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے کہ اللہ سے جو رشتہ جوڑتا ہے اور اللہ سے اپنا تعلق پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی ہر رسوائی سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں. اور جو دنیا اور آخرت میں جو اللہ کے احکام کو توڑتا ہے اور اپنی وقتی طاقت، وقتی قوت کو شرارتوں میں خرچ کرتا ہے، دوسروں پہ ظلم کرنے میں خرچ کرتا ہے، دوسروں پہ زیادتی کرنے میں خرچ کرتا ہے، خود اپنے نفس کے خلاف زیادتی کرتا ہے، اسے دنیا اور آخرت دونوں جہان میں رسوائی دیکھنی پڑتی ہے. اس قصے میں بڑی عبرتیں ہیں اور بڑے سبق ہیں. اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کو اپنے دل میں جگہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل جلالہ عام نوالہ ان میں سے ہر سبق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پیغمبروں کے اسوے پر چلائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کے اسوے پر چلائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اسلاف اور بزرگوں کے نقش قدم پر چلائے، اور اللہ جل جلالہ عامن والو ہم سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی ہر شر سے بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.